مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے۔ صاحب، آج ہم اس پروگرام میں اپنے ماہرین کے ساتھ گفتگو کریں گے دنیا بھر میں دہشت گردی اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں 9/11 کا اٹیک ہو، یا برطانیہ میں اٹیک ہو، یا پاکستان میں دہشت گردی ہو، یا ابھی حال ہی میں پیرس کا اٹیک ہو، یا سینائی میں روسی طیارے کے گرائے جانے کا واقعہ ہو، ان تمام کے پیچھے دہشت گردی کی وہ کاروائیاں کارفرما ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے زندگی مشکل بنا دی ہے۔ انسانوں کی زندگیاں کس طرح متاثر ہو رہی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دھمکیاں ہیں کہ اور بھی حملے کیے جائیں گے۔ سوشل میڈیا پر آج ہی ایک ویڈیو جاری ہوئی ہے جس میں اسلامک اسٹیٹ سے منسوخ کیا جانے والا ایک بیان دیا گیا ہے، اس میں وارننگ دی گئی ہے کہ پیرس کے انداز کا حملہ واشنگٹن پہ بھی کیا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ان تمام ملکوں کو جو آئی ایس ایس کے خلاف فوجی کارروائیوں میں ملوث ہیں دھمکی دی گئی ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو فرانس کے ساتھ کیا گیا۔ ویڈیو میں بولنے والے شخص نے امریکی دارالحکومت کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔ یہ ویڈیو کتنا درست ہے اس کی فوری طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ چنانچہ یہ وہ ساری صورت ہے جس میں لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو گئی ہیں، لوگوں کی نفسیات پر اس کے منفی اثرات پڑ رہے ہیں، معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں، اور پوری زندگی جو ایک انداز میں رواں دواں رہتی ہے، ایک اسموتھ انداز میں، اب وہ نہیں رہی۔ سو لوگ سفر کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، تفریح گاہوں میں جانے میں ڈرتے ہیں، گیمز دیکھنے کے لیے جانے میں ڈرتے ہیں۔ ہم تعارف کرا دیں کہ جن ماہرین سے ہم گفتگو کریں گے جو ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہیں، اس میں محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحبہ ہیں جو انٹرنیشنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں اسلام آباد میں یونیورسٹی سے، منظر قریشی صاحب ہیں، آن لائن نیوز پیپر ہے ویسٹرن افیئرز لندن سے ہمارے ساتھ ہیں، عارف انصار صاحب سینئر ریسرچر ہیں پولیٹیکس میں یہاں واشنگٹن سے، اور جناب سنگین شاہ صاحب کنگس کالج لندن میں ان امور کے ماہر ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے، میں آغاز کروں گا اسما شاکر خواجہ صاحبہ سے کہ آپ جو دہشت گردی ہے اس کو ڈیفائن کس طرح سے کریں گی، اور آج دنیا میں جتنی دہشت گردی نظر آ رہی ہے آپ کو، اس کے اسباب مختصراً آپ بتا سکیں گی؟
شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو اتنے امپورٹنٹ آپ نے اہم موضوع کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ کی۔ دہشت گردی، یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جب دہشت گردی ہمارے خلاف ہوتی ہے تو یہ دہشت گردی، اور اگر کسی دوسرے کے خلاف ہو رہی ہے تو پھر یہ ہمارا حق ہے۔ مگر ڈیفینیٹلی دہشت گردی ہم اس طرح کے عمل کو کہیں گے جس میں عوام جو ہیں وہ متاثر ہوں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی رنگ، نسل یا خطے سے ہو۔ اگر عوام دہشت زدہ ہو رہے ہیں کسی بھی ایکٹ سے، اور وہ عوام میں خوف پھیلانے میں کامیاب رہے اس حرکت کے ذریعے، اس کو ہم یقیناً دہشت گردی کہیں۔ آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ دہشت گردی کے عوامل کیا ہیں، تو یہ ایک بہت ہی مفصل جواب مانگتا ہے، مگر ڈیفینیٹلی دہشت گردی کی جو سب سے جو امپورٹنٹ عوامل ہو سکتے ہیں وہ ہیں فرجائل ریجیم، جن کو ہم کہیں گے اردو میں کہ غیر مستحکم حکومتیں، ایسی حکومتیں جو اپنے ملک میں اپنی ریٹ قائم کرنے سے، اپنا حکم قائم کرنے سے
عاجز
کمزور ہیں وہ ملک، اور اس کے علاوہ جو ہمارے دنیا میں مختلف قسم کے اکنامک کرائسز آتے ہیں جس میں عوام یا عام آدمی کے لیے امن مہنگا عمل بن جاتا ہے اور کانفلکٹ یا وائلنس سستا ایشو ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی ارننگ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی کہ کئی دفعہ ہم اپنے شارٹ ٹرم انٹرسٹ کے لیے لانگ ٹرم انٹرسٹ کو اگنور کر دیتے ہیں، اور شارٹ ٹرم انٹرسٹ کو پرسو کرنے کے لیے اس طرح کی نان اسٹیٹ ایکٹرز یا اس طرح کی آرگنائزیشنز کو خود بناتے ہیں تاکہ یہ اس موقع پہ ہمارے دشمن کا صفایا کر سکے, مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دشمن کا صفایا کرنے کے بعد یہ جو افریت ہم بنا رہے ہیں, جو اسلحہ بالروح چلانے میں اسٹریٹجک ٹیکٹیکل سطح پہ بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے, یہ بعد میں ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے. یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی, جو پیرس حملے کے بعد میں نے ایک واضح ٹرینڈ دیکھا ہے امنگ پیپل اور دنیا کے مختلف ملکوں میں رہنے والے اقوام کے بیچ میں, کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اب کلیش آف سیولائزیشن کو یا کوئی مذہبی جنگ نہیں ہے, یہ جنگ ہے امن پسند اور بمقابلہ تشدد پسند عناصر. اور پوری دنیا کے امن پسند ایک چیز پہ اکٹھے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اس طرح کا کوئی بھی, یہ کسی صورت اس کی نہ اجازت دی جا سکتی ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے ایز اے سوشل نارم. تو یہ مجھے جو ایک انڈیکیٹر جو میں نے واضح پیرس کے اٹیک کے بعد دیکھا ہے.
اچھا سنگین شاہ صاحب, عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ روٹ کازز ہوتے ہیں اکنامک ڈسپیرٹی, سوشل عدم اطمینان اس کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض گروپس بعض قوتیں ایسی ہیں جن کا یہ مشغلہ ہے جو اس سے فائدے حاصل کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی ذرا آخری حصے کا
اگر دوبارہ بتا دیں. جی میرا سوال یہ تھا کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ سوشل عدم اطمینان, اکنامک ڈسپیرٹی, غربت, مفلسی, یہ چیزیں روٹ کازز ہیں اکنامک ڈپریشن خاص طور پر لوگوں کے لیے, دہشت گردی کا, لیکن ساتھ ساتھ ایسے بھی گروپس ہیں جو صرف شغل کے طور پر, اپنے دھندے کے طور پر, اپنے پروفیشن کے طور پر یہ کام کرتے ہیں, آپ کیا کہیں گے, کیا یہ حقیقت ہے؟
نہیں جی, یہ تو یہاں پہ دو تین چیزوں میں تمیز اگر ہم کر لیں اس گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے, وہ تو یہ ہے کہ ایک سول وار, انسرجنسی اور ٹیررزم, ان تین چیزوں کے بیچ میں اگر ہم تمیز کر لیں, سول وار جو ہوتی ہیں وہ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گروپ جو ہے ایک ملک کے ایک حصے کے اوپر قابو پا لیتا ہے اور دوسرے حصے میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ لڑتا ہے. انسرجنسی اس حالات کو کہتے ہیں کہ جب آپ ایک ملک میں ایک گروپ ہوتا ہے وہ دوسرے اس ملک میں موجود حکومت کے فوج کو یا اور اس کے حکومت کے اداروں کو ٹارگیٹ کرتا ہے. اور ٹیررزم اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک گروپ عوام کو ٹارگیٹ کرتا ہے اور عوام کے خاص حصے کو ٹارگیٹ کرتا ہے. اس میں اگر عوامل کو دیکھیں, وجوہات کو دیکھیں, تو ایک گروپ کیوں ایک ملک کے ایک حصے کو قابو کرتا ہے اور وہاں پہ اپنی حکومت بناتا ہے, وہ تب ہوتا ہے کہ جب ایک گروپ اپنے میں یہ طاقت دیکھے اور یہ سوچے کہ اس کی اتنی طاقت ہے ایک ملک کے حصے میں, وہاں کے عوام اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, تو اور وہ اپنے آپ میں اتنی طاقت دیکھتا ہے کہ وہ ایک حصے کے اوپر قابو کر سکتا ہے, تو پھر وہ ایک حصے کو پکڑ لیتا ہے. جیسے کہ آئی ایس نے عراق میں سنی علاقوں کو پکڑا, کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ سنی جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں اور سنی جو ہیں وہ شیعوں کے خلاف اس کی امداد کر رہے ہیں, تو اس لیے وہ مطمئن تھا کہ وہ ایک حصہ پکڑ سکتا تھا اور وہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتا تھا. جب وہ ایک جگہ پکڑ لیتے ہیں تو وہاں سے ان کو مالی امداد ملتی ہے, وہاں سے ان کو ریکروٹس ملتے ہیں اور ان کے اپنے فائدے ہوتے ہیں. تو ایک جگہ پہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل صرف ٹیررزم نہیں ہو رہی اس دنیا میں, یہ ٹیررزم جو ہے یہ منسلک ہے سول وار کے ساتھ اور انسرجنسی کے ساتھ بھی, کیونکہ آئی ایس نے عراق میں اور سیریا میں علاقے پکڑے ہوئے ہیں اور وہاں پہ وہ سول وار لڑ رہے ہیں اپنے قریبی علاقوں میں. پھر اس سے ذرا سے دور علاقوں میں جہاں پہ اس کی ریچ مکمل طور پہ نہیں پہنچتی, وہاں پہ وہ لوگ انسرجنسی کر رہے ہیں, جیسے کہ لیبیا ہو گیا اور ان جگہوں پہ وہ لوگ انسرجنسی کر رہے ہیں. اور جو علاقے ان سے بہت دور ہیں, مطلب فرانس ہو گیا, برطانیہ ہو گیا اور ایسے علاقے جو کہ ان کی ریچ سے بہت دور ہیں, وہاں پہ وہ لوگ ٹیررزم کر رہے ہیں. ٹیررزم کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں کے لوگوں کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ آپ کی بات کو مانیں. جہاں پہ انسرجنسی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہمیں صرف حکومت کو گرانا ہے, اپنے آپ کو حکومت کی جگہ پہ انسٹال کرنا ہے, پھر ہم ایک دفعہ حکومت گر جائے تو اس کے بعد ہم डायरेक्टली आ जाएंगे, जैसे कि बलूचिस्तान में हो रहा था कि एक ग्रुप था वो ये सोच रहा था कि अगर हम हुकूमत को गिरा दें या हुकूमत को हम यहाँ से निकाल दें, आवाम तो हमारे साथ हैं वैसे भी, हमारी हुकूमत फिर बन जाएगी। टेररिज्म वो उस वक्त होती है जब आपको आवाम आपके साथ नहीं होती और आप आवाम को डरा के उनको अपने मकसद के लिए, आप आवाम से वो मकसद हासिल करना चाहते हैं जो आपका मकसद हो, आप आवाम को डरा के ये कहते हैं कि हुकूमत का साथ मत दो, या आवाम को आप डराते हैं कि आप हुकूमत के ऊपर ये प्रेशर डालें कि हमारे इलाकों के ऊपर हमले ना करें या एयर रेड्स ना करें वगैरह वगैरह। तो जहां तक टेररिज्म का और गुर्बत का वगैरह का ताल्लुक है तो इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बनता। जहां तक गुर्बत की बात है, आम लिटरेचर ये कहता है कि जब गुर्बत ज्यादा होती है उस वक्त जंग, लोगों के पास जंग करने का टाइम नहीं होता, लोग अपने अपने खाने पीने की फिक्र में होते हैं, अपने लिए रोजी कमाने की फिक्र में होते हैं। जहां तक टेररिज्म होती है ये अगर कहने अमीरों का मशगला है, आप इसको आपको हाइड आउट चाहिए होता है, आपको इसमें काफी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता
है, पैसे चाहिए होते हैं हथियार खरीदने के लिए।
जी बिल्कुल, तो ये जो है ये टेररिज्म जो है डायरेक्टली गरीब लोगों का काम नहीं है, ये काफी अच्छे खासे अमीर लोगों का काम है, अपने आप को पोजीशन करना कहीं जाकर और अपने को छुपाना, असले का बंदोबस्त करना, ये सब चीजें छोटी मोटी बातें नहीं है ये। तो जहां तक अभी इस मौजूदा टेररिज्म की जो बात है जो कि अभी फ्रांस में हुआ, इससे मकसद ये है कि IS ये चाहता है कि फ्रांस में मौजूद अवाम को ये कहे या वेस्टर्न अवाम को ये कहे कि खबरदार, अगर हमारे खिलाफ तुम लोगों ने कोई कार्रवाई की तो फिर हम तुम्हारे मुल्कों में ऐसी कार्रवाइयां करेंगे कि तुम लोगों के हालात खराब हो जाएंगे। ये इनमें काफी हद तक सदाकत है इनकी इस बात में। आप इस बात को अगर इस तरह से सोचें कि अभी तो सिविल वॉर हो रही है, अभी IS के काबू में कुछ जगह मौजूद हैं जहाँ पे ये लोग अपने जेट बम्बार तैयारे भेजकर वहां पे बम्बारी कर सकते हैं, क्रूज मिसाइल अटैक कर सकते हैं। जब IS के हाथ से वो इदारे निकल गए, पैसा तो IS के पास है, जब वो इदारे जब वो इलाके उनके हाथ से निकल गए और अभी हमारे पास कोई एड्रेस भी बाकी नहीं बचा जिसके जरिए हम खत भेज सकें या क्रूज मिसाइल भेज सकें IS को, तो फिर तो ये लोग ये टेररिज्म जो है और खुलम खुला तरीके के साथ कर सकेंगे।
अच्छा,
तो ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि इन्होंने टेररिज्म कर दिया और हमने जाकर उनकी ईंट से ईंट बजा दी तो फिर क्या होगा। पाकिस्तान में अलग बात थी, पाकिस्तान में जब पेशावर का जो स्कूल था वहां पे जब टेररिज्म हुई और उसके बाद पाकिस्तान की आर्मी ने जाके सही मैनर में उनकी ईंट से ईंट बजा दी, उनके पास वो बेस जो था जहां से वो टेररिज्म कर रहे थे वो भी सिविल वॉर ही था। अगर आप देखें वहां पे वजीरिस्तान में उन्होंने इलाका पकड़ा हुआ था और वहां पे उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की हुई थी और बाकी इलाकों में वो टेररिज्म कर रहे थे। तो वहां पे जब पाकिस्तान ने उनको उन इलाकों से निकाला और वो लोग अभी वहां चले गए तो वाकई काफी हद तक टेररिज्म में कमी आई। अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा कि यहां से वो यूरोपियन ममालिक जो होंगे वो इराक और सीरिया में जाएंगे और वहां पे मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे, क्योंकि एक मुल्क नहीं है, ये दो मुख्तलिफ मुल्क हैं, दो मुख्तलिफ बर आजमों में हैं, इनके मजहब मुख्तलिफ हैं, इनके कल्चर मुख्तलिफ हैं। अगर वो वहां पे गए और मुकम्मल कब्जा किया तो लोग कहेंगे तो कॉलोनाइजेशन हो रही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इतना आसान नहीं है जितना कि पाकिस्तान के लिए आसान था।
अच्छा,
इसके काफी अंदर पेचीदा मसाइल हैं, मगर एक को सिर्फ ये कह देना कि भाई ये गुर्बत है या वो, इसमें मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। जो गरीब होते हैं उनको अपनी जिंदगी गुजारने का मसला होता है, वो टेररिज्म जैसे महंगे मशगले
में पड़ नहीं सकता। आरिफ अंसार साहब, 1950 के अर्से से जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं टेररिज्म में वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहे हैं, और फिर ये सारे जो 1950 के बाद के जो हमले हैं जिसमें जहाज़ों को अगवा करना, लोगों को मारना, गेम्स के ऊपर हमले करना, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि आज जो पूरी दुनिया मुत्तहिद होकर टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है, तो क्या टेररिज्म आपके ख्याल में ऑन द राइज है या ऑन द डिक्लाइन है, और उन एफर्ट्स का क्या नतीजा निकल रहा है?
जावेद साहब, मैं क्वेश्चन करूंगा कि एक प्रेमिस ही कि सारी दुनिया मिल के लड़ रही है टेररिज्म के खिलाफ, मेरा ख्याल में मिल के नहीं लड़ रही, और वो सीरिया में जो अब हालात हैं जिसकी वजह से एक इमर्जिंग पिक्चर जो उभर के आई है उसमें एक क्लैरिफिकेशन हो गई है कि टेररिज्म या नॉन स्टेट एक्टर्स जिसका आपने जिक्र किया वो तीन किस्म के नजर आ रहे हैं वहाँ, जिसमें आप कह सकते हैं कि गुड एंड बैड टेररिज्म की एक इस्तेलाह निकल रही है, या आप कह सकते हैं कि माजी में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में गुड एंड बैड तालिबान कहते थे, या अभी भी शायद यूज होता है। लेकिन जो एग्जांपल सीरिया में निकली रूस की इंटरवेंशन के बाद, तो और जो अरब GCC रोल है कंट्रीज का और साथ मगरिब का है, तो उसमें जो ग्रुप्स जिनको वो टारगेट करना चाहते हैं वो उनकी डेफिनेशन फर्क है, کہ وہ کس کے خلاف جانا چاہتے ہیں. تو ہم ہمارے ادارے کے مطابق جو ایک ایمرجنگ ڈیفینیشن جو ابری ہے وہ یہ ہے کہ ایسے گروپس جو کسی کی نہیں سنتے, جیسے آئی ایس اور القاعدہ ٹائپ ہے, پھر ایسے گروپس ہیں جو بظاہر کسی نہ کسی گروپ کے کنٹری کی انفلوئنس ہیں, جس میں ہم حزب اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک پورا انفلوئنس ہے اور طریقہ کار ہے. اور تیسرے لیول پہ نیشنلسٹ گروپس ہیں جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کرد ہیں, وہ بھی مختلف مقاصد کے لیے یوز ہو رہے ہیں. اور اسی وجہ سے پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے کہ ایک گروپ آف کنٹریز جس چیز کو ٹارگیٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہے, کہ جو پریفرنس دوسرے گروپس کے لیے ہے. اور اسی وجہ سے ابھی جو وینا میں کانفرنس ہوئی تو پوٹن صاحب اور اوباما کی بھی جو گفتگو ہوئی ہے, تو وہ اور فرانس کے اٹیکس کی وجہ سے شاید اب کوشش کی جا رہی ہے کہ آئی ایس اور القاعدہ کے اوپر سب فوکس کر کے جو اس قسم کے گروپس ہیں, کم از کم اس میں تو یونینیمیٹی ہے جو آپ نے بات کی کہ اس کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے, کہ اس پہ فوکس فی الحال کیا جائے اور جو باقی گروپس ہیں ان کو ابھی سائڈ پہ اگر رکھ دیا جائے. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے یہ تو بھی دیکھا جائے گا, لیکن جو ٹرینڈ ہے جو آپ بات کر رہے تھے وہ تو ظاہر ہے کہ بڑھ رہا ہے. جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے 911 سے وہ ایک ٹرینڈ رکا نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقفے وقفے سے واقعات ہو رہے ہیں, کیا ان کی نوعیت سیریس ہوتی جا رہی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹا اور سٹیٹسٹکس اویلیبل ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ ابھی میں نے ریسنٹلی سٹیٹس دیکھی کہ اوور دا ایئر 911 کے بعد اور 2015 میں ڈرامیٹک انکریز ہو گئی ہے جو ایونٹس ہوئے ہیں ٹیررزم سے ریلیٹڈ. اب اس کا حل کیا ہے, اور جس طرح کہ اب اس کو جو کاؤنٹر ٹیررزم کی ٹیکنیکس اور اسٹریٹجیز یوز کیں ان کا کتنا فائدہ ہوا نقصان نہیں ہوا, اب وہ میجر چیلنج بن گیا ہے اب میری نظر میں. کہ کرائسس یہ کہ اگر ہم وٹ ایور وی ور ٹرائنگ ٹو ڈو, اگر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اف وی کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اور وہ ریزلٹ ہم ڈفرنٹ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر لیں, اور اس میں خطرہ یہی پیدا ہو رہا ہے کہ جو ایک انسٹیبلٹی مڈل ایسٹ میں تھی وہ یورپ میں بھی آ رہی ہے, اور خطرہ یہی ہے کہ ٹیررسٹ نے تو ایک دفعہ کامیاب ہونا ہے, اگر 10 دفعہ رک بھی گئے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو ٹرینڈ بڑھ رہا ہے, خطرناک ہوتا جا رہا ہے.
اچھا منظر قریشی صاحب, یہ بتائیے کہ جو ابھی میں گفتگو کر رہا تھا عارف انصار صاحب سے کہ یہ آن دا رائز ہے یا آن دا ڈکلائن ہے, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جو سویلائزڈ دنیا ہے جو اپنے آپ کو ٹیررزم کے خلاف کہتی ہے, جو ٹیررزم کو ایک مینس قرار دیتی ہے, وہ متحد ہو کر ایک کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شام کی جب صورتحال سامنے آتی ہے تو وہاں پر جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, رشینس کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, ایرانینس کی اسٹریٹجی کچھ اور ہے, تو کیا یہ جو صورتحال ہے یہ جو تھنکنگ میں اتنا بڑا بودھ ہے, اتنا بڑا فرق ہے, کیا اس سے ٹیررزم کو مزید تقویت نہیں ملتی؟
سب سے پہلے تو یہ جو ہم ابھی باتیں کر رہے تھے ٹیررزم کے بارے میں ڈیفینیشن کی, تو ٹیررزم ایک بیسیکلی دو ہی طریقے سے ہوتا ہے, کہ ٹیررزم جو ہے ان کانٹیکسٹ آف وائلنٹ ریزسٹنس اگینسٹ اسٹیٹ کسی ملک کے خلاف, یا پھر ہوتا ہے کہ ملک کی سروس میں ٹیررزم کیا جاتا ہے جس میں کہ ملک کا فائدہ ہو. ان دونوں کی تاریخ بہت پرانی چلی جاتی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 1800 کے زمانے میں یہ جب دو ملکوں کی جنگیں ہوا کرتی تھی تو یہ جو بحری قزاق ہوتے تھے یا پائرٹس, ان کو ہائر کیا جاتا تھا, برطانیہ نے بھی, فرانس نے بھی, اسپین نے بھی, یہ سب لوگ کرتے تھے, اور ہالینڈ بھی, ان کو لیٹرز دیے جاتے تھے ان کی حکومت کی طرف سے کہ تم دشمنوں کے شپس کو لوٹو گے تو تمہیں امیونٹی ملے گی, اور جو سامان تم اسے لوٹو گے اس میں سے کچھ ہمیں ٹیکس دے دینا, باقی پیسہ تمہارا. تو یہ حکومتیں کرتی رہی. پھر انہوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھا تقریباً 1800 کے درمیان میں, جبکہ 1850 کے قریب اور 30 کے درمیان میں, کہ یہ کیونکہ پتا چلا کہ اس سے سارے ہی ملک بہت سفر کر رہے تھے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں تھا, تو انہوں نے ایگریمنٹ ایک پیکٹ سائن کیا کہ آئندہ سے یہ ایکسرسائز بند کر دی جائے گی. وہ بند کر دی گی تو سارا ٹیررزم بند ہو گیا. ایسی ہی سچویشن آج کل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کہنے کو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب کی ایک اسٹریٹجی ہے, روس کی الگ سے اسٹریٹجی ہے, شام کی اور عراق کی الگ ہے, ایران کی الگ ہے, اور سعودی بھی بیچ میں شامل ہیں اور ان کی بھی اسٹریٹجی الگ ہے. لیکن اگر غور کریں تو سبھی کسی نہ کسی ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں. اس صورت میں क्या हुआ कि एक प्रॉक्सी वॉर चले जा रही है, उस प्रॉक्सी वॉर से एक इकोनॉमी जो होती है वो डेवलप हो गई है, जो कि एक वॉर इकोनॉमी टाइप की सिचुएशन है कि वहां पर जो एक ऐसा एलिमेंट निकला है कि जिसने कि इस जंगी हालात के अंदर ही सर्वाइव करने का तरीका सीख लिया कि उनको अपने रिसोर्सेज भी मिल रहे हैं और वो जंग भी किए जा रहे हैं, मोर लाइक जिस तरीके से मर्सिनरीज हुआ करते थे एक जमाने में कि वो अब पैसा कहाँ जहां से मिलता है तो उसकी तरफ से वो जंग करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन नेट रिजल्ट ऐसा हुआ कि अब एक इतना एक क्रिटिकल मास बन गया कि उसने अपने लिए एक नया इलाका डिफाइन कर लिया और उस इलाके को उन्होंने एक नया मुल्क का नाम दे दिया। और जब उसके अगेंस्ट कंटिन्यूसली हालात ऐसे रहे कि उनके ऊपर हमले करते किए गए बहुत से मुल्कों की तरफ से, तो जिनमें मगरबी मुल्क भी शामिल हैं, तो रिटेलिएशन आज नहीं तो कल जैसी बात थी कि होनी ही थी और एक्सपेक्टेड था कि ये ऐसा कुछ ना कुछ होगा और ये हुआ। इसको रोकने का तरीका जो मेरे जहन में जो तारीख को हम देखते हैं उसके हिसाब से एनालिसिस करें तो बहुत क्लियर नजर आता है कि जब तक ये सारे मुल्क बैठ के ये बात नहीं मानेंगे कि हम लोग इन्वॉल्व हैं और ये नहीं कहेंगे कि हम लोग सब ये सपोर्टिंग जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं हम ये बंद कर देते हैं, तो ये वायलेंस बंद होने नहीं लगा। क्योंकि ये जिस तरह की दूसरी जंग अजीम में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती थी, तोपें और जहाज और टैंक एक दूसरे को अटैक करते थे जिसमें कि बहुत कॉस्टली जंगें होती थी, एक नया तरीका जो है फोर्थ जनरेशन वॉर का या एसिमेट्रिकल वॉर का नया शुरू हो गया कि जिसमें कि बहुत थोड़े से पैसे से कोई भी मुल्क दूर से बैठ के किसी दूसरे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकता है। उसके लिए चंद उनको हजार चाहिए होते हैं जो कि बंदे जो पैसे लेके लड़ने के लिए तैयार हो जाए। यही हो रहा है हर जगह, प्रॉक्सी वॉर्स हम देख रहे हैं, ये बेसिकली प्रॉक्सी वॉर्स ही चले जा रही हैं कि एक मुल्क से नहीं तो दूसरे मुल्क में चली जाती हैं। अब हम आईएसआईएल को देख लेते हैं कि उन्होंने चंद मुल्कों को टारगेट बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया और चंद मुल्कों के खिलाफ वो बरसरे पैकार हैं। तो उससे अगर हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात करें तो पता चलता है कि किस तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है और किस तरफ से उनको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो बहुत ही सिचुएशन अच्छी नजर नहीं आती जब तक कि ये सारे मुल्क बैठ के इस चीज को रियलाइज नहीं करते, जिस तरह के पहले इन्होंने किया था प्राइवेट ईयर्स का एक पैक्ट किया था साइन कि अब प्राइवेट आर्मीज को नहीं बना के भेजा जाएगा, ऐसे ही इनको भी करना पड़ेगा। अब कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि जब फ्रांस इस वक्त तो मुश्किल के हालात से गुजर रहा है और हमारे सबके दिलों को काफी तकलीफ पहुंची ये देख के कि कितने मासूम लोगों की जाने गई वहां पर, लेकिन चंद ही अगर हम साल पहले जाते हैं तो यहीं से ट्रेन होके लोगों को भेजा जा रहा था और सपोर्ट भी जा रही थी हुकूमत उतारने के लिए बशार अल-असद की, उस प्रोसेस के अंदर लाखों लोगों की जाने गई लेकिन जो फैसला था उनकी मर्जी का नहीं हो सका और रिजल्ट ये हुआ कि एक स्टेलमेट बन गई है। अब ये अगर सोच रहे हैं जिसमें कि रूस हो गया या और मुल्क इस फ्रांस को ही नुकसान पहुंचा है और उन तक ये आग के शोले नहीं पहुंचेंगे तो ये भी गलत सोचने की बात है। क्या वो मुल्क जो कि बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, आज तो उन पे हमला नहीं हुआ लेकिन ये क्या ऐसा नहीं होगा कि उनको टारगेट नहीं किया जाएगा? यकीनन मुल्क जैसे कि पाकिस्तान है जिनके पास बहुत ज्यादा न्यूक्लियर असलाह मौजूद है और बहुत ही समझा जाता है ईजी इन ऐसे ग्रुप्स के लिए कि वो वहां पर पेनिट्रेट कर सकें, उनके लिए भी काफी ज्यादा खतरे की बात है ये। तो सारी दुनिया को बैठना पड़ेगा और एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा कि इस तरह की जो ये फोर्थ जनरेशन वॉर का जो कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेबलाइज करना दूसरे मुल्कों को और इस तरह के छोटे जो हैं नॉन स्टेट एक्टर्स जाता है ना, लेकिन अगर आप किसी भी ग्रुप को देख लें तो उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा होता है कोई ना कोई मुल्क। अच्छा। तो ये सब कुछ खत्म होना चाहिए, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो ये जंगें खत्म नहीं होने लगेंगी।
अच्छा असफा शाकिर ख्वाजा साहब, ये फरमाइए जो मेरा एक सवाल है, जो बात अभी मंजर कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि क्या अब ये दहशत गर्दी एक प्रोफेशन बन गया है, एक इकोनॉमी डेवलप हो रही है इस फॉर्म में?
इससे पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जो आईएस की मेरे एक पार्टिसिपेंट ने बात की कि सिविल वॉर है सीरिया में, तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सिविल वॉर में ट्रांसनेशनल एक्टर्स शामिल नहीं होते। मगर अगर हम आईएस का मुतालिया करें और उनकी सारा सिस्टम देखें तो उसमें तो सबसे ज्यादा ही जाके पूरी दुनिया से वो یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اور کہ وہ آئیں اور آئی ایس میں کے بینر کے نیچے آ کے لڑیں اور لوگوں کا قتل عام کریں. جس طرح لائک سری لنکا میں تھی تامل سول وار, تو اس میں صرف تامل ہی سنہالیز کے خلاف لڑ رہے تھے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم تھوڑا سا سیریا کے اور مسئلے میں ان کو سول وار کی ٹرم ان پہ فٹ نہیں آ رہی ہے, کیونکہ یہ دنیا بھر سے لوگوں کو وہ بلا رہے ہیں. رہا آپ کا سوال, تو میں یہاں یہ کہوں گی کہ ڈیفینیٹلی میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ویک گورننس اور ویک گورنمنٹس جو ہیں وہ روم پرووائڈ کرتی ہیں جس میں ایسے عناصر جو ہیں وہ پرورش پاتے ہیں, مگر سول وار پراکسی وار کبھی بھی کسی دوسرے ملک کسی فل فلیج کمپلیٹ اسٹیٹ کی تعاون کے بغیر نہ لڑی جا سکتی ہے نہ سسٹین کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے اس کے اگر ہمیں کہیں سے جا کے اس کی روٹس اکنامک ڈسپیرٹی اور ڈپرائیویشن میں نظر آتی بھی ہیں, تو جس طرح یہاں پہ ابھی کہا گیا کہ اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اپنی پلانس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, اور اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کو ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. یہ کوئی عام جس طرح آج کل کی جو وارفیئر ہے ایس میٹرک وارفیئر ہوگی پراکسی وارفیئر ہوگی, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر آپ یہ دہشت گردی کے یا صرف آئی ایس کی کیس سٹڈی کو لیں اور ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے ٹیرر کو یا دہشت کو ملٹی پلائی کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ بہت ہی کم پیسوں میں وہ اپنا ایک ظالمانہ پیغام پوری دنیا تک نہ صرف پہنچا دیتے ہیں بلکہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو انسیکیور بھی کرتے تھے. جیسا بھی آپ نے کہا کہ شاپنگ مالز میں اور لوگ جا کے پبلک پلیسز پہ جانے سے پوری دنیا میں ڈر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اس کے لیے علم اور تعلیم بھی چاہیے جو آپ آ کے یہ سارے کام ایگزیکیوٹ کریں, اور پیسہ بھی چاہیے. اور جن بھی ملکوں میں اس ٹائم اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں جن بھی جو بھی ملک اس طرح کے اندرونی خلفشار کا شکار ہے, وہاں پہ سب سے پہلے ریزن تھی کمزور حکومتیں. دوسرا انٹرنیشنل سیکیورٹی کا ایک یہ ڈائلیما ہے یا المیہ ہے کہ ایک ملک کی سیکیورٹی میری ایک دوسرے ملک کی انسیکیورٹی ہوتی ہے, ایک ملک کی انسٹیبلٹی دوسرے ملک کے لیے اسٹیبلٹی ہوتی ہے. اور جب تک ہمارا انٹرنیشنل سیکیورٹی کا یا تھریٹ پرسیپشن کا پیٹرن ایسا ہی رہے گا, تب تک بڑا مشکل ہے کہ ہم ایک کمبائنڈ اسٹریٹجی بنائیں. اس کے علاوہ ابھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ مہذب دنیا دہشت گردی کے فنامنا کے ساتھ کیسے نمبردارزما ہو رہی ہے, اور ہم پچھلے 10-12 سال کے پیٹرنز دیکھیں, تو ہمیں لگے گا کہ ہم ہمیشہ ریئیکٹیو پالیسیز بنا رہے ہیں. دہشت گرد ہمیشہ اپنی پچ اور اپنے بیٹل گراؤنڈ پہ ہمیں بلا کے ہم سے لڑتے ہیں. وہ ایک دھماکہ کرتے ہیں, ہم ایک اس دھماکے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صرف اسی کے وزاوس پالیسیز بنانا شروع ہو جاتے ہیں. ہم ابھی تک اب یہ سوچیں کہ کیا ہم ابھی تک دہشت گردوں کو اپنی پچ کے اوپر لا کے ہم نے ان کے خلاف جنگ لڑی ہے؟ وہ ہمیں سیریا میں بلاتے ہیں, ہم سیریا میں جاتے ہیں, وہ ایجپٹ میں بلاتے ہیں, ہم وہاں چلے جاتے ہیں, ہم عراق. ہم ابھی تک دہشت گردوں میدان جنگ کا انتخاب ابھی تک دہشت گرد ہی کر رہے ہیں, اور ہم پھر جا کے ریئیکٹیو پالیسیز بناتے ہیں اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے یہ خیال میں اگر ہم دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم کا سٹرکچر, تو اس ٹائم ہمارے پاس بہت سے افیکٹو مؤثر پلیٹ فارمز انٹرنیشنل لیول پہ موجود ہیں, جہاں پہ دنیا کے ملک مل کر ایک پالیسی دہشت گردی کے خلاف یا بنا سکتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دنیا کے مختلف ملکوں میں یہ پولیٹیکل ول موجود ہے کہ وہ ایک پالیسی ڈیفائن کرنا چاہیں اور پھر اس پہ عمل بھی کریں, اور پراکسی وارز لڑنا ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی سرزمین پہ چھوڑ دیں. تو پولیٹیکل ول جو ہے اس ٹائم سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جتنا آپ دیکھ لیں جس طرح یہ دنیا میں ابھی بھی باتیں جو ہو رہی ہیں کہ بھائی پیرس میں بندے جو ہیں اتنے شہید ہوئے ہیں, تو اس کے بعد ہم نے اب ہم میں بہت دکھ ہو رہا ہے, مگر یہی لوگ افریقہ میں شہید ہو رہے ہیں, ایشیا میں جا رہے ہیں, تو اس کا کوئی کسی کو اس قدر دکھ نہیں ہوتا. تو وائی کہ کچھ جانے باقی جانوں کی نسبت زیادہ پریشیس کیوں ہیں؟ یہاں پہ میں پاکستان کی بھی ایگزامپل دینا چاہوں گی کہ 70,000 ہمارے شہری جو ہیں اور فوجی اور نیم فوجی یہ شہید ہوئے ہیں پچھلے 10 سالوں میں, مگر دنیا نے کبھی ان کا شوق تو نہیں اس طرح منایا. پچھلے سال ابھی ایک پارٹیسپینٹ نے کہا کہ 16 دسمبر کا ایونٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا, اور یہ ایونٹ ڈفرینٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ اگر ہم وہ دیکھیں پیٹرن دیکھیں تو ڈفرینٹ ایونٹ ہے, مگر دکھ ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ انوسینٹ جانیں جاتی ہیں. اور وہ اس طرح جاتی ہیں جس طرح اس دنیا سے وہ جانے نہیں جانی چاہیے. اور وہ کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ مؤثر نہیں ہیں اس طرح کے عناصر کا صفایا کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے میرا یہ خیال ہے, اور اس میں میڈیا کیونکہ وہ اچھا رول پلے کر سکتا ہے, کہ اگر میڈیا اور دنیا کی سول سوسائٹی جس طرح سوشل میڈیا ایک منفی رویہ رکھتی ہے, تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی کسی کے عقائد پر مبنی تقسیم دنیا کے پالیٹکس کے لیے, دنیا کے ماحول کے لیے, اقوام کے باہمی اعتماد کے لیے, انٹر ڈیپینڈنسی کے لیے انتہائی منفی اثرات رکھتی ہے. تو اس طرح دہشت گرد اپنے جو پولرائزیشن آف انٹرنیشنل سول سوسائٹی ہے اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ نمبر ایک, ایکٹیو پالیسیز کی جگہ لانگ ٹرم ریشنل نان ایموشنل پالیسی بنائیں. ابھی اگر ہم سوچ رہے ہیں, جس طرح ابھی بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید اس واقعے کے بعد سیریا کے اوپر حملے ہو جائیں, ٹھیک ہے حملے ہوں گے, اس سے کون مرے گا؟ اس سے حملوں کے ساتھ اگر فوجی طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلنا ہوتا تو کیا عراق آج ایک پرسکون اور پرامن ملک نہ ہوتا؟ لیبیا ایک پرامن ملک ہوتا, مگر ایسا نہیں, افغانستان پرامن ہوتا. ہم نے اربوں کھربوں ڈالرز, اس دنیا کا وہ پیسہ جو عام آدمی کی ترقی اور فلاح و بہبود پہ لگنا چاہیے تھا, وہ پیسہ ہم نے ان کے ان اس طرح کے دہشت گرد عناصر کے خلاف جنگ لڑنے پہ انویسٹ کیا ہے, مگر ہمیں ریٹرن میں کیا مل رہا ہے؟ جتنا بھی آپ نے کہا کہ دہشت گردی کے واقعات زیادہ ٹیکنالوجیکلی بہتر ہوتے جا رہے ہیں, ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں, دشمن ہمیں وہاں پہ اسے ہم پہ حملہ کرتا ہے جہاں پہ وہ سمجھتا ہے ہم ولنریبل ہیں اور وہ زیادہ اس کی اسٹرینتھ ہے اس سائڈ پہ. تو ہم تو پھر کسی چیز کو بھی نہیں روک سکے نا, ہم تو دنیا کے سٹیٹ, ہم تو سٹیٹ ایکٹرز ہیں, ہم سٹیٹس ہو کے یو این او کے ہوتے ہوئے, کاؤنٹر ٹیررزم سٹریٹجیز ہوتے ہوئے, وار اگینسٹ ٹیررزم ہوتے ہوئے, ہم تو بالکل اسی طرح ہی خالی ہاتھ اور زخم خوردہ بیٹھے ہیں جس طرح ہم 9/11 کے بعد بیٹھے تھے.
جی
یہ ضرورت ہے اقوام عالم کا ضمیر جگانے کی.
اچھا ہم یہ بتاتے چلیں کہ ہمیں جوائن کیا ہے پیرس سے غالب اقبال صاحب نے, جو کہ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے فرانس میں. ہم فرانس میں ہونے والے حملے اور پاکستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور یہاں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تو دو انتہائی معزز مہمان موجود ہیں. ایک امین یوسف صاحب ہیں جو پاکستان یونین آف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اور جی جمالی صاحب ہیں جو کہ کراچی یونین آف جرنلسٹ کے پریسیڈنٹ ہیں. ہم ان سے میڈیا کے رول کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں کامیاب پاکستانی امریکیوں سے. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی. سننا نہ بھولیے پاکستان میں رات 10 سے 11 اور بھارت میں رات 10:30 سے 11:30 تک.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو سارا الزام ہمیشہ فوری طور پر مسلمانوں پر عائد کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اسلام ایک بڑا امن پسند مذہب ہے اور اس کی ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام سلامتی کا مذہب ہے, لیکن بدقسمتی سے اور حالات کی سنگینی سے یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. ابھی جو پیرس میں حملے ہوئے ہیں اس کے بعد دو مسلمانوں کے لیے وہاں کیا صورتحال بنے گی؟ پاکستان کے وزیر داخلہ نے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہاں مسلمانوں کے لیے کافی دقتیں ہوں گی. اس وقت ہم گفتگو کریں گے اختصار کے ساتھ تو غالب اقبال صاحب سے. غالب اقبال صاحب جو بتائیے کہ اس حملے کے بعد وہاں پاکستانیوں کی خصوصی طور پر اور بطور مجموعی مسلمانوں کے ساتھ کیا صورتحال ہے؟
دیکھیں پاکستانیوں کو اور اس حملے کو میرے خیال میں اس کو ذرا ڈسپیشنیٹلی دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستانیوں کے اوپر تو قطعی طور پہ کسی قسم کا کوئی نا الزام ہے, نہ کسی قسم کا شک ہے, نہ ان کو کوئی ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ جس سے کسی قسم کے خدشات ابھر سکے. اس وقت جو سچویشن ہے, داعش نے حملہ کیا, 132 لوگ یہاں جاں بحق ہوئے, کوئی 300 سے اوپر زخمی ہیں, اور اس کی انہوں نے ریسپانسبلٹی قبول کی ہے. اور اس کے جواب میں فرینچ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی ہم داعش کے لیے آخری حد تک جائیں گے تاکہ ان کو ہم ختم کر سکے. تو اس میں پاکستانیوں کا تو کوئی عمل دخل ہے نہیں. اب دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا
بطور مجموعی, جی
کیونکہ جی بطور مجموعی تو مسلمانوں کے لیے 6.5 ملین کی آبادی ہے جو مسلمانوں کی ہے اس ملک میں. دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے, ان کا پورا طریقہ کار ہے. آج بھی جب پریزیڈنٹ اولاند جوائنٹ سیشن سے خطاب کر رہے تھے, اس کے بعد جب وہ سب مسلمان امام بھی تھے, دوسرے لوگ بھی تھے, پاکستانی بھی تھے, یہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور ان سب نے وہاں دعا کی ہے. جب ہفتے کی صبح ہاسپٹلز نے کہا کہ ہمیں بلڈ چاہیے, پاکستانی نے جا کے بلڈ دیے, وہاں پاکستانیوں نے پھول چڑھائے ہیں جہاں یہ حملے ہوئے ہیں. تو اس طرح کہنا کہ جی شاید پاکستانیوں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی ہوگی, میرے خیال میں یہ غلط ہوگا, ایسی چیز نہیں ہے. لیکن جس شخص نے بھی یہ دہشت گردی کی اور جس گروپ نے بھی کی ہے, اگر وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے, تو ان کو اسی طریقے سے نپٹنا ہوگا جس طریقے سے کسی مجرم سے نپٹا جاتا ہے.
اچھا غالب صاحب, ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے جو یہ بات کہی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے یورپ میں خاص طور پر وقت مشکل ہوگا, آپ کے خیال میں یہ کس کنٹیکسٹ میں کہی, اور ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے جبکہ آپ پاکستانی کو مفادات کی نگہبانی کرتے ہیں, نگرانی کرتے ہیں, آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ بیان جو ہے کیا اس کا کوئی مضمرات ہوں گے؟
جی بالکل, جو انہوں نے کہا ہے, ان کا وزیر داخلہ کا بہت تجربہ ہے, بہت سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے جو بات کہی ہے وہ بڑا, انہوں نے کہا ہے کہ ریسنٹ انسیڈنٹس آف ٹیررزم مے لیڈ ٹو پرابلمز فار اوورسیز پاکستانیز, اور انہوں نے ہیومن ٹریفکنگ کے علاوہ بھی کہا تھا, اور انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز آر این ایسٹ آف دا کنٹری اینڈ اٹ از آر ریسپانسبلٹی ٹو سیو دیم فار اینی ان نیسیسری انکنوینئنس. یہاں ہے جہاں ہمارا رول آتا ہے, کیونکہ ہم لوگ ان کو کسی قسم کی انکنوینئنس کا شکار نہیں ہونے دیں گے. اسی وجہ سے پاکستانیوں نے یہاں سے اسٹیٹمنٹس بھی ایشو کی ہیں, انہوں نے یہاں کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر کو, انٹیریئر منسٹر کو اور پولیس چیفز جو ہے, ان تمام لوگوں کو وہ اسٹیٹمنٹ بھجوائی ہے جس میں انہوں نے اس کی مذمت کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ہر طور طریقے سے آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں تاکہ اس قسم کی جو ایکسٹریمزم ہے اس کو ختم کیا جا سکے.
بہت شکریہ آپ کا جناب غالب اقبال صاحب, ہم آپ کو خدا حافظ کہیں گے, اور اب ہم گفتگو کریں گے سنگین شاہ صاحب سے. یہ بتائیے شاہ صاحب کہ اس حملے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یورپ میں بطور خاص کیا مسلمانوں کے لیے واقعی مزید دشواریاں بڑھ جائیں گی؟
جی جناب, یہ دشواریاں لازمی بڑھیں گی, کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عوام جو ہوتے ہیں سڑک کے اوپر, ان کی سوچ اتنی دور رس نہیں ہوتی, وہ اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ سیریا میں جو حالات بنے ہیں اس میں یورپی ممالک کا کتنا ہاتھ ہے, وہ اس کو تو نہیں سمجھتے. وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی لوگ بغیر کسی وجہ کے دور افتادہ جگہوں سے آ کر ہمارے اوپر ظلم اٹھا رہے ہیں, تو مسائل تو لازمن بنیں گے. مگر اس وقت یہ بات تھی, ساری دنیا کے سامنے آشکارا ہے کہ جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں یہ ان یورپی ممالک کی سستی کی وجہ سے, اور پہلے تو یورپی ممالک نے سیریا میں انکریج کیا ان گروپوں کو کاروائی کرنے پہ, اور اس کے بعد انہوں نے کوئی خاص ان کی مکمل امداد نہیں کی کہ وہ اپنا کام مکمل کر سکیں, اور پھر اس دوران القاعدہ اور آئی ایس وغیرہ بیچ میں آ گئی اور اس سے حالات اور گمبھیر ہو گئے. حکومتوں کو تو یہ بات واضح ہے, مگر عوام کو شاید اتنی یہ بات واضح نہ ہو. مگر پھر بھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں جیسے کہ لندن میں 7/7 کے وقت پہ جو حالات تھے, اور جیسے کہ لندن میں جو دھماکے ہوئے اس وقت کوئی اتنا خاص لوگوں کو وہ نہیں تھا, لوگ یہ سوچے تھے کہ مسلمان آ گئے کہیں نہ کہیں, سر انہوں نے یہ دھماکے کر دیے. اور ایک طرح سے اس وقت جو حالات ہیں وہ ذرا مختلف ہیں کیونکہ لوگ اس کو کانٹیکٹ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تھوڑا بہت یہ ایکسپیکٹڈ تھا, جتنے حالات میں یہ ریفیوجیز آئے ہیں انہوں نے ان کے آنے کے وقت یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ شاید اتنے ان ریفیوجیز کے ساتھ کچھ القاعدہ وغیرہ کے گروپ بھی اندر آ جائیں گے, اور سوری آئی ایس کے گروپ بھی اندر آئیں گے,
اور وہی ہوا.
یہ تو تھوڑا ہاں وہی ہوا, تھوڑا بہت ایکسپیکٹ تھا. ہمیں یہ تو کم از کم پتہ چل گیا ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ ابھی
آئیڈینٹیفائی ہو گیا. جی
جی بالکل.
اچھا جی,
تھوڑا بہت ایکسپیکٹڈ تھا, مگر اب یہی ہے کہ ان کا جو ہوگا, لوگوں کا غصہ جو ہوگا, بجائے یہ کہ عام مسلمانوں پہ اور مسجدوں پہ ہو, بہتر یہ ہوگا کہ وہ اپنا غصہ جو ہے وہ آئی ایس کے خلاف نکالیں اور آئی ایس کو جا کر کچھ کہیں, اور یہ ول جو ہے ابھی, کیونکہ ابھی ممالک جو ہیں وہ اپنی وجوہات کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے کھلم کھلا
نہیں آ رہی آئی ایس کے خلاف نکل کے وہ نہیں آ رہے, تو شاید اب یہ ایسا ہو کہ جو جو پبلک اوپینین ہے ان ممالک کو اس کے اوپر مجبور کرے کہ وہ اپنے مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر عوام کے فائدے کے لیے آئی ایس اور القاعدہ کے ساتھ نپٹے. ایک اور بات جو یہاں پہ ابھی سامنے آ رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس اور القاعدہ کے ساتھ نپٹا جائے, ایک ہی سانس میں دونوں گروپوں کا نام لے رہے ہیں. میری طرف سے میری یہ ریکمینڈیشن ہیں, یہاں پہ پالیسی رپورٹ سے جو ہم لکھ رہے ہیں اس میں ہماری یہ ریکمینڈیشن ہیں کہ آئی ایس اور القاعدہ کو اس وقت دو مختلف گروپوں کی طرح ڈیل کیا جائے. اگر آئی ایس اور القاعدہ کو اکٹھا ٹارگیٹ کیا گیا تو اس وقت ان دونوں کے بیچ میں رفٹ ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں. اگر ان کو اکٹھا ٹارگیٹ کیا گیا تو پھر شاید یہ دونوں
اتحاد کر لیں گے آپس میں. جی
بالکل, ابھی ہونا یہ چاہیے کہ ایک کو دوسرے کے خلاف استعمال کیا جائے, ایک کو لیجیٹمائز کیا جائے اور دوسرے کو ڈی لیجیٹمائز کیا جائے. کیونکہ القاعدہ میں اب ایک میچور آرگنائزیشن ہے, بہت پرانی آرگنائزیشن ہے. القاعدہ میں جو لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک عقیدے کے تحت کام کر رہے ہیں. جہاں تک آئی ایس کا تعلق ہے ان کا سارا پولیٹیکل سٹانس جو ہے وہ نفرت اور شیعہ ورسز سنی خوف جو ہے, اس کے اوپر ان کا سارا ان کی آئیڈیالوجی بیسڈ ہے. ویسے جہاں تک القاعدہ کی آئیڈیالوجی اس سے کافی بڑی ہے اور
مختلف ہے,
ابو قتادہ ہو گیا اور اس کے باقی جو بڑے تھیورسٹ ہیں القاعدہ کے, جو بڑے ان کے عالم ہیں القاعدہ کے, ان کو آئی ایس نے ایک ملین تک کے قریب تک کی رشوت کی آفر کی اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. انہوں نے ان کی رشوت کو ٹھکرا دیا. تو اب یہ بہتر ہوگا کہ اب القاعدہ اور آئی ایس کے بیچ میں تفریق کی جائے, القاعدہ کو
الگ الگ ان سے نپٹا جائے. جی
ہاں, القاعدہ کو اب یہ کہا جائے کہ آپ لوگ آ کر مین اسٹریم میں آ جائیں اگر آپ کی کوئی وہ ہیں, کیونکہ کوشش ہو رہی ہے اور القاعدہ نے کئی جگہوں پر یہ دکھایا بھی ہے کہ وہ مین اسٹریم پہ آنے پہ متفق ہیں. باہر بہت ساری جگہوں پہ وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں القاعدہ کے گروپ جو ہیں مقامی آبادی کو.
اچھا,
لیبیا میں بھی
وہ
پرووائڈ کر رہے ہیں.
اصل جی میں اصل میں اسما شاکر خواجہ صاحبہ نے ایک بہت تو کلیدی جملہ کہا ہے, ضمیر کو جگانا ہوگا, عالمی ضمیر کو. اس پہ میں آگے چل کے گفتگو کروں گا, لیکن میڈیا کا جو رول ہے خاص طور پر اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے اس دہشت گردی کے پروپیگنڈے کے سلسلے میں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر میڈیا کا رول زیادہ پازیٹو ہو تو یہ اس دہشت گردی کو ختم کرنے میں بڑی مدد مل سکتی ہے. عارف انصار صاحب آپ اختصار کے ساتھ بتائیں گے, جس کے بعد پھر میں امین یوسف صاحب سے پوچھوں گا کہ دہشت گردی کے خلاف میڈیا کیا رول پلے کر سکتا ہے.
جی, میڈیا کا کافی اہم رول ہے نیریٹو کو ڈیفائن کرنے میں اور ایک کنسنسس بنانے میں کہ کس طریقے سے اس کے خلاف ایک کاروائی کی جائے. کیونکہ آبویسلی اب سوشل میڈیا ہے اور جو انٹرنیٹ کا دور ہے اس نے دنیا میں کنیکٹیویٹی بہت بڑھا دی ہے اس کمیونیکیشنز کی وجہ سے, اور اسی جو فریڈم آف کنیکٹیویٹی اور انفارمیشن جو اس کے اوپر ٹریول کر رہی ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے ایسے ایکسٹریمسٹ گروپس جو ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویو کو کنونسنگ بنانے کے لیے آرگومنٹس پیش کرتے ہیں, اور اسی میں پھر وہ ریکروٹمنٹ موٹیویشن اور ان ذرائع کے لیے ان مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. اور یہ دکھانا ہے کہ آپ جس طرح داعش کے اس حملے کی وجہ سے آلدو کہ ابھی کلیئرلی اسٹیبلش نہیں ہوا کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ سیلز تھے کہ باقاعدہ کوآرڈینیٹڈ طریقے سے وہاں سے راکہ سے آئے تھے یا سیریا سے آئے تھے, وہ ابھی چل رہی ہے انویسٹیگیشن. لیکن اس کے باوجود اب وہ اپنا یہ لوگوں بنانے کی کوشش کریں گے کہ داعش اتنا بڑا حملہ کر سکتا ہے اس لیے جو ہے لوگوں کو القاعدہ کے بجائے اب ہماری طرف رجوع کرنا چاہیے. تو ظاہر ہی بات ہے کہ اس کے لیے کاؤنٹر کے لیے بھی اس کا پھر سوشل میڈیا کا بڑا اہم رول بنتا ہے.
امین یوسف صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے, ساری دنیا کی یونین جرنلسٹوں کی یونین ہے, آپ ان کے ساتھ تعلقات ہیں. یہ جو حملہ ہوا ہے پیرس پر پاکستان میں بھی اس کی مذمت کی گئی ہے, میڈیا نے بڑا رول پلے کیا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ذرا اختصار کے ساتھ بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ میڈیا کا رول کیا ہونا چاہیے اس مینس کو ختم کرنے میں, اس کو ڈسکریج کرنے میں.
جعفری صاحب, اس میں پاکستانی میڈیا کی میں جہاں تک بات کروں تو اس میں پاکستانی میڈیا نے ہمیشہ اس کو کنڈیم کیا ہے. کسی قسم کا بھی ٹیرر اٹیک ہو, پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو, اس کو ہمیشہ ہم نے پازیٹیولی لے کے اس کو کنڈیم کیا ہے. چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں بھی ایکٹیویٹی اس قسم کی ہو رہی ہو اس سے الٹیمیٹلی نقصان انسانیت کا ہوتا ہے. تو اس ناطے ہم نے ہمیشہ اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم نے ایکسپوز بھی کیا ہے وہاں پہ گروپوں کو, مختلف گروپ جو ایکٹیویٹی کر رہے ہیں ٹیرر پھیلا رہے ہیں اس میں ہمارے ساتھیوں کی جانیں بھی گئی ہیں, وہ سب کے علم میں ہے, اور ہم اس بات سے بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایسے گروپوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ایز فار ایز جہاں تک پاکستانی میڈیا کا تعلق ہے تو اس چیز کو ہمیشہ سے وہ لے کے چلتا ہے, اور ابھی جو پروگرام ہوتے ہیں کرنٹ افیئر کے یا جو نیوز ہوتی ہیں یا جو پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے, تو اس پہ مختلف گروپ خصوصاً نوجوان جو ہیں وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف ایک کام ہے, اور دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, وہ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. پاکستان میں بھی بچوں کو جس طرح سے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو کیا گیا تو وہ تو بچے تھے بیچارے, لیکن ہم نے اس کو بھی اس طرح لیا اور اس کو کنڈیم کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی میڈیا چاہے وہ ینگ جرنلسٹ ہوں یا جو کچھ ایکسپیرینس جرنلسٹ ہوں یا کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہوں, وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, اور ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں سکون ہوگا, امن ہوگا, سلامتی ہوگی, خوشحالی ہوگی, تو بہتر ماحول ہوگا, اور اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو اس کو ہم نے پیرس اٹیک کو بھی کنڈیم کیا ہے, اور یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے انٹرنیشنلی بھی اس کو کنڈیم کیا, تو ہمیشہ اس کو انشاءاللہ کنڈیم کرتے رہیں گے.
جمالی صاحب, جرنلسٹ جو ہیں عام طور پر دہشت گردی کے شکار ہوتے ہیں, لیکن یہ تاثر کیوں ملتا ہے کہ جرنلزم جو ہے یا جو الیکٹرانک میڈیا ہے یا دوسرا میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, وہ ایک طرح سے ایک ٹول کے طور پر کام کرتا ہے دہشت گردوں کے پروپیگیشن کے لیے؟
دیکھیں, جب بھی کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے کسی علاقے میں, کسی خاص مقام پر یا دنیا کے قسمیں, تو اس میں صحافی برادری کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آگے آ کر فرنٹ لائن پر آ کر اس فوٹیج کو, اس چیز کو فوری طور پر عوام کے سامنے نشر کرے. بدقسمتی سے چونکہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ابھی 10-12 سال کا بیبی ہے اور اتنا میچور نہیں ہوا, تو بعض مقامات پر کچھ ایسے تبصرے اور تجزیے کر دیے جاتے ہیں مختلف اینکرز کی جانب سے, جس سے پھر اشتعال پھیلتا ہے
اور
یہ تاثر مل جاتا ہے کہ شاید وہ, حالانکہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, یہ ان کا ان میچورٹی ہوتی ہے, جو ان کو وہ تجربہ نہیں ہے صحافت کا. چونکہ جیسے یہ الیکٹرانک چینلز آئے تو اتنے صحافی پاکستان میں اویلیبل نہیں تھے, تو وہ جو نئے ینگ بلڈ آیا, یقیناً ان کی ٹریننگز نہیں ہوئی ہوئیں, ان کو ان ایتھکس کے بارے میں علم نہیں ہے, تو یقیناً بعض مقامات پہ ایسے ضرور صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, اور جس کو پاکستان کی صحافی برادری خود پھر کنڈیم کرتی ہے اور خود اس پر آگے آتی ہے کہ بھائی یہ تجزیہ یا تبصرہ یا اس اینکر کا یہ پروگرام جو ہے اس سے اگر اشتہار پھیل رہا ہے تو ہم اس کی خود مذمت کرتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں. اور اب اسی لیے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ آئی ایف جے کے ساتھ مل کے صحافیوں کے لیے ٹریننگز کے پروگرام کرا رہے ہیں, ہم سیمینار کر رہے ہیں, ورکشاپس کر رہے ہیں, تاکہ پراپر صحافیوں کو ہم ٹریننگ دیں, اور یہ جو تاثر چند لوگوں کی وجہ سے ایک پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میڈیا بدنام ہوتا ہے, اور اس تاثر کو ہم ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں.
منظر قریشی صاحب, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, ایک اخبار نکالتے ہیں آپ آن لائن, آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں اس وقت میڈیا کا رول جو ہے, آپ اس کو کیا کیٹیگرائز کریں گے, کس طرح سے, ویری پازیٹیو, ویری نیگیٹو یا بین؟
جی, اس وقت اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو وہ ڈیوائڈ دو طریقے سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک تو ہے جو کہ جینوئنلی میڈیا جو کہ کسی کے انفلوئنس کے بغیر رپورٹنگ کرتا ہے, وہ لوگ, ان کا تو بہت پازیٹیو چلتا ہے ہر طریقے سے ہی, اور جب بھی سچویشن جیسی آج کی آئے ہے فار ایگزامپل, تو مجھے جتنے بھی یہاں کے برطانوی جرنلسٹ ہیں وہ ان سے بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نی جرک ہمیں ریئیکشن نہیں دکھانا چاہیے, دیٹ مینس کہ ایک دم سے غصے میں آ کے کچھ ذاتی نہ کر بیٹھے کسی کے ساتھ, اور دھیان سے سمجھ کے اگلا اسٹیپ لینا چاہیے اور ریزالو کرنی چاہیے سچویشن. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم سرٹن جو رائٹ ونگ کے جو جرنلسٹ ہیں وہ ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ موقع ایسا ہے کہ اب اس دفعہ ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے ان کو, وی شوڈ سینڈ دم بیک, اور جتنے ریفیوجیز ان کو آنے نہ دیا جائے, تو یہ ایک مائنڈ سیٹ چل رہا ہے. لیکن اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں تو کم از کم برطانیہ کے اندر بہت پازیٹیو رہا, ایون فرانس کا بھی ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سخت غم کے اندر ہے وہ ملک, لیکن اتنا زیادہ میڈیا کے لیول کے اوپر کوئی بہت وائلنٹ قسم کی ان کی کوئی کوریج یا چیزیں نہیں آئیں, جس طرح کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ممبئی کے اٹیک کے بعد ہمیں انڈیا میں نظر آئی تھی, جس طریقے سے جو میڈیا تھا وہ اوور ڈرائیو میں چلا گیا تھا پاکستان کے خلاف بولنے میں, تو ایسا یہاں پر نظر نہیں آتا, اور بہت ہی لگ رہا ہے کہ سمجھ کے, اور لوگ کیونکہ ان کے ان کو पता है दुनिया के अंदर हालात कैसे हैं और क्या सिचुएशन है, तो इतने अनअवेयर नहीं है जितना कि 9/11 के जमाने में था। तो बहुत बेहतर और इवन सोसाइटी के लेवल के ऊपर भी रिलेटिवली बहुत बेहतर रिएक्शन है और वो डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि ISI और ISIL और बाकी के जो मुस्लिम्स हैं और जो हार्ड लाइनर्स हैं और वहाबी, उनको बहुत क्लियरली वो आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मगरबी ममालिक जो है।
अच्छा, अब हम उस जुमले की तरफ आते हैं अस्मा शाकिर ख्वाजा साहिबा साहब की साहिबा के जुमले की तरफ कि आलमी जमीर को जगाना होगा। संगीन शाह साहब, आप बताइए कि इस आलमी जमीर को जगाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या कोई मीडिया इस सिलसिले में रोल प्ले कर सकता है?
जी, मीडिया मसला ये होता है मीडिया ने कि जिस मुल्क का भी मीडिया हो वो उस मुल्क की पॉलिसीज और उस मुल्क की नैरेटिव को आगे लेकर जाता है। एक मीडिया, अगर हम कहने अगर कोई आजाद मीडिया है तो वो फिर इंटरनेट के ऊपर मौजूद है और उस मीडिया की फिर हम आजादी के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि फिर उसकी आजादी जो है वो टेररिस्ट इस्तेमाल करते हैं उसको, और बाकी जो लोग जो मुल्क के नैरेटिव को चैलेंज करते हैं वो भी उसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक साइड पे हम कहते हैं मीडिया को आजाद होना चाहिए और फिर जब अलकायदा और ISIS मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं कि मीडिया के ऊपर पाबंदियां लगानी चाहिए।
हमारे स्टैंडर्ड भी डबल है,
हमारे अपने स्टैंड भी डबल है, हम फिर कहते हैं कि इंटरनेट को भी काबू में किया जाना चाहिए। जहां तक टेररिज्म की बात है, टेररिज्म तो करता ही मीडिया है, ये आप जर्नलिस्ट हो गए आप करते हैं और बाकी लोग टेररिज्म करते हैं, क्योंकि टेररिस्ट जो होता है वो तो बम का धमाका करता है, खौफ और हरास तो फिर आप लोग फैलाते हैं क्योंकि आप लोग बताते हैं औरों को कि देखो वहां पे बम का धमाका हुआ है, कितने लोग मरे हैं और इस वजह से हुआ है, खौफ और हरास तो फिर टेररिज्म मीडिया वाले ये जो जर्नलिस्ट हैं ये फैलाते हैं, क्योंकि किसी अगर जगह में किसी बस का एक्सीडेंट हो जाए वहां पे 30 बंदे मारे जाए उस बस के एक्सीडेंट में, आप लोग उसको शायद इतना वो ना दें अहमियत उसको ना दें। ये एक फॉर्मूला ये भी इस्तेमाल होता है कि सुबह सरत की तरफ से जो हमारे मेरे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं वो कहते हैं कि चार आदमी मारे जाएं तो इंटरनेशनल न्यूज है, अगर 3, 3.5 या इससे कम बंदे मारे जाएं तो वो लोकल न्यूज होती है। तो या तो फिर आप लोग मगर आप क्या करें फिर, आप ये भी नहीं कह सकते आपके हम इसको हम जो भी टेररिस्ट एक्ट होगा हम उसके ऊपर टोटल ब्लास्ट आउट कर देंगे, हम लोगों को ये नहीं कहेंगे कि वहां पे सुइसाइड अटैक हुआ है या वहां पे कहीं जाकर
बुनियादी काम तो मीडिया का यही है ना कि कम्युनिकेट करे वो,
ये कर नहीं सकते। या फिर देखें अगर आप एक चीज को गौर से देखें, ये है क्या चीज, ये टेररिज्म है क्या चीज। टेक्निकली मैं आपको बताऊं, आप और मैं फर्ज करें मैं और आप बातें कर रही हूँ हम एक दूसरे, मैं आपको कहूँ कि जाफरी साहब आप मुझे प्लीज ये चीज दे रही, आप महजिब शख्स हैं आप मुझे दे देंगे वो चीज, क्योंकि मैं आपको सिर्फ कहूंगा आप वो कर देंगे। डेमोक्रेटिक हालात मुल्कों में या एज महजिब मुल्कों में लोग हुकूमत से मुतालबा करते हैं, हुकूमत उनका मुतालबा सुन लेती है, इसको कहा जाता है चीप टॉक, सस्ती बात। मगर जब किसी का काम सस्ती बात के जरिए ना हो तो फिर वो एक्सपेंसिव टॉक करते हैं, वो महंगी बात करते हैं। एक्सपेंसिव टॉक ये होता है देखो मैं अपनी जान भी गंवाने को तैयार हूँ और तुम्हें भी नुकसान पहुंचाने को तैयार हूँ, मेरी बात सुन लो। तो वो हालात होते हैं जब एक आदमी अपने आप के साथ बम बांध के या अपने आप को नुकसान पहुंचाता है या किसी और को औरों को भी नुकसान पहुंचाता है, इसको कहते हैं एक्सपेंसिव टॉक। तो एक्सपेंसिव टॉक से मकसद ये होता है कि मैं आप मेरी बात सुन नहीं रहे, आपने अभी तक मेरी बात को इग्नोर किया, अब मैं आपको उस अंदाज से बताऊंगा कि आपको आपको मेरी बात समझ में आई है। इसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो जवाहिरी की उस मैसेज से मिलती है जब उसने कहा था, जब अमरीका ने क्रूज मिसाइल अटैक किया था अफगानिस्तान के ऊपर, नहीं सॉरी, उसने जवाहिरी ने कुछ बंदे भेजे थे बोस्निया में, बोस्निया में CIA ने बंदे पकड़ के इजिप्ट भेज दिए थे, इजिप्ट की हुकूमत को दे दिए थे। तो जवाहिरी ने कहा था कि आपका हम मैसेज हमें मिल गया है और हमने उसको समझ लिया है, आपको हम उसका जवाब उस जबान में देंगे जिसमें आपको समझ आए। और उसके बाद उन्होंने नैरोबी और दारुसलाम में जो सफारत खाने थे उनके ऊपर उन्होंने हमला करवाया था। तो ये सारी कम्युनिकेशन है और इनकी कम्युनिकेशन का मीडिया जर्नलिज्म और बाकी लोग हैं, क्योंकि कहीं ये लोग ऐसा टारगेट चूज करते हैं कि जिससे आपके पास कोई जवाब हो ही ना उसको ना करने
का, उसको ना करने का, उसको पब्लिसाइज ना करने का। जी अच्छा, अस्मा शाकिर ख्वाजा साहिबा जी बताइए कि ये जो आपने बात कही है ये आलमी जमीर को जगाने के लिए आप क्या सजेशन देंगे, क्या होना चाहिए?
ये जो इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है मेरे ख्याल में ये सबसे मौसर रोल प्ले कर सकती है इस जमन में। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि अब मीडिया को यूज इस्तेमाल किया जा सकता है आलमी जमीर जगाने के लिए, तो मेरे ख्याल में हम मीडिया से जरूरत से ज्यादा तवक्कोआत वाबस्ता कर रहे हैं। میڈیا کو آئیڈیلی صرف خبر کو ذمہ دارانہ طریقے سے سامعین یا ناظرین تک پہنچانا چاہیے. میڈیا کا کام سوشل ریفارمسٹ نہیں ہوتا. تو سوشل ریفارمسٹ جو ہو سکتے ہیں وہ ہیں سول سوسائٹی اور دنیا کی مہذب دنیا کے افراد, اور سب سے زیادہ اور ان سب کے پاس اب تو ایک میڈیا جو ہے وہ سب کی ایکسس میں ہے. اب سوشل میڈیا اور ٹویٹر اور فیس بک اور یہ سارے میڈیمز کو یوز کرتے ہیں اور اپنی گورنمنٹس کو پریشرائز کرتے ہیں, کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ ذمہ دارانہ فیصلے لیں ہماری ہمارے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل مستحکم اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں اگر سول سوسائٹی اس زمن میں باہر آئے اور یک زبان ہو کر عدم تشدد کی بات کرے اور ان عناصر کا صفایا اور گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ کی تمیز کے بغیر کرنے پہ مصر ہو جائے تو یقیناً حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم ملکوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے امپیریلزم جو ہے نا اس سے چھٹکارا پانا ہے, اور اکنامک یا انڈسٹریل فائدوں کے لیے بھی دنیا میں ہمیں پپٹ گورنمنٹ اپنی پسند کی نہیں چاہیے. جب ہم اس کیونکہ اس ان پپٹ گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے میں جتنا نقصان ہوتا ہے وہ کچھ عرصے میں ہمارے اپنے عوام کو ہی بھگتنا پڑے گا. تو جو آگ ہم دوسرے کے صحن میں لگاتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ہمارے دامن تک بھی پہنچ جاتی ہے. جی. تو یہ بہت ضروری ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, میرے پاس ایک منٹ سے بھی کم وقت ہے, آپ بتائیں گے کہ کیا آپ سجیشن دیں گے اس ضمیر کو جگانے کے لیے؟
جی جہاں تک جعفری صاحب میڈیا کے رول کا ہے تو اس میں میں کہوں گا کہ صرف وہ میسنجر کا رول نہ ادا کریں کہ صرف میسیجز جو ہو رہے ہیں وہ کنوے کریں کہ اب یہ ہو رہا ہے, لیکن وہ رائٹ سوال کریں, صحیح سوالات کریں. اور ان کا میڈیا کا رول یہ بھی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس وہ حکومت کے اوپر رکھتے ہیں اور لوگوں کو عوام کو انفارم کرتے ہیں صحیح اطلاعات فراہم کر کے. تو اس میں ان کو وہ صحیح سوالات کرنے پڑیں گے تاکہ وہ لوگوں کے کانشیس کو جگا سکیں اور حکومت کے جو ارکین ہیں پالیسی میکرز ہیں ان کو بھی چیک کر سکیں کہ جو پالیسیز چل رہی ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں اور کس ڈائریکشن میں جائیں گی جس سے کہ صحیح نتائج نکلیں گے. تو صرف وہ ریلیئر کا رول نہ ادا کریں, شیپنگ کا بھی رول ادا کریں.
امین یوسف صاحب, آپ کے خیال میں میڈیا رول پلے کر سکتا ہے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے, جگانے کے لیے؟
میرے خیال سے جعفر صاحب اس میں میڈیا رول پلے کر سکتا ہے, اس لیے کہ دیکھیں میڈیا کا پہلا سب سے پہلا کام جیسے دوستوں نے فرمایا, سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ میڈیا ٹیررزم پھیلا. دیکھیں میڈیا کا کام ہے انفارمیشن دینا, آگے لوگوں کو چیز پہنچانا. اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ لیکن اگر ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس ہو تو میڈیا پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے.
بہت شکریہ منتر قریشی صاحب, آپ کوئی کمنٹ دیں گے اس کے اوپر؟ میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں.
جی میڈیا کا رول تو کافی پلے کر سکتا ہے, لیکن پریشرائز گورنمنٹ کو یہ کرنے کے لیے کہ سب بیٹھیں اور یہ جو پروکسی وارز کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ مصیبتیں اور منافقتیں پھیلی ہوئی ہیں, اس کو بند کیا جائے. اور اس کے لیے میڈیا اور سوشل سوسائٹی جو یہ مل کے سول سوسائٹی اکٹھے ہی پریشرائز کریں اپنے پولیٹیشینس کو تاکہ وہ اپنی گورنمنٹس کو چینج کریں. لیکن جس طرح دیکھا تھا کہ ٹونی بلیئر کے زمانے میں 1 ملین سے زیادہ برٹش باہر نکل کے آئے لیکن جنگ پھر بھی ہو کر ہی رہی, تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے.
بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہوں سنگین شاہ صاحب, عارف انصار صاحب, محترمہ اسما شاکر خواجہ صاحب اور منظر قریشی صاحب کا, اور امین یوسف صاحب اور جمالی صاحب کا. ہمارے آج کے پروگرام کی پروڈیوسر تھیں گلروخ. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.